بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان. حضرت زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزا، یہ آپ کا نسب نامہ ہے. حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہوتی ہے. آپ کے دادا یعنی حضرت زبیر کے دادا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی کنیت ابو طاہر رکھی تھی اور حضرت زبیر نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی تھی. 15 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. اس وقت آپ کا یہ نمبر 4 یا 5 تھا ایمان لانے والوں میں، ویا 4 یا 5 نمبر کے اوپر آپ ایمان لائے. آپ کو حبشہ کی ہجرت، مدینہ منورہ کی ہجرت دونوں کی سعادت حاصل ہوئی. ابن جرموز نام کے ایک آدمی نے آپ کو شہید کیا تھا. اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنے کے لیے، حضرت علی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. آپ نماز میں تھے. پھر حضرت زبیر کو شہید کر کے ابن جرمز جب حضرت علی کے پاس پہنچا کہ مجھے انعام دیں گے، اکرام کریں گے، اپنی خون والی تلوار لے کر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حاضری کی اجازت نہیں دی. بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو. یہ کہہ کر اس کو روانہ کر دیا. سن 36 ہجری جماد الاولی کی 10 کو جمعرات کے دن آپ شہید کیے گئے. اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 64 کی تھی. تو یہ ان کے فضائل کے بیان کے اندر یہ فصل امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قریظہ کے موقع پر ارشاد فرمایا، کون مجھے قوم کی خبر لا کر کے دے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، حضور میں جاؤں گا خبر لانے کے لیے. دوبارہ حضور نے اعلان فرمایا، دشمن قوم کی خبر کون ہمارے پاس لائے گا؟ حضرت زبیر نے عرض کیا کہ حضور میں لاؤں گا. تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، دشمن قوم کی خبر کون میرے پاس لائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تیسری مرتبہ بھی حضرت زبیر نے عرض کیا کہ حضور میں خبر لینے کے لیے جاؤں گا۔ گویا تینوں مرتبہ حضور کے اعلان پر لبیک کہہ کر کے جانے کے لیے تیار ہوئے، حالانکہ دشمن کی خبر لانا یعنی اپنی جان خطرے میں ڈالنا، اس لیے کہ دشمن کے علاقے میں جانا ہے، دشمن کے خیموں میں جانا ہے، دشمن کے حال احوال کو معلوم کرنا ہے، پہچان لیے گئے قتل کر دیے جائیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے، اسی لیے وہاں جانا گویا کہ جان کی بازی لگانا تھا۔ لیکن حضرت زبیر اس کام کے لیے تیار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی حواری ہوتے ہیں، اور یقیناً میرے حواری زبیر ہے۔ حواری کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، جان نثار ساتھی۔ نمبر دو، مخصوص تعلق والے۔ نمبر تین، خاص موقع پر مدد کرنے والے۔ اور نمبر چار، کسی کی بڑی شان کو بتلانے کے لیے اس کے ساتھ حواری کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ میرے خاص الخاص ہے، کسی کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے لفظ حواری بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے لیے حواری کا لقب استعمال فرمایا۔ جی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اپنے والدین کو جمع فرمایا۔ کیا مطلب والدین کو جمع کرنے کا؟ غزوہ احد کے موقع پر جب خالد ابن ولید، جو اس وقت حضرت اور رضی اللہ عنہ نہیں تھے، مکہ کے سواروں کی کمان کر رہے تھے، انہوں نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا اور بھاگتے ہوئے مشرکین آگے سے پلٹ کر کے آئے، اور صحابہ کرام درمیان میں ہو گئے، پیچھے سے خالد ابن ولید کا دستہ اور آگے سے بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کے آ گئے، صحابہ بیچ میں ہو گئے۔ اتنا شدید حملہ تھا کہ صحابہ کرام جگہ چھوڑ کر کے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے خصوصی حملہ کیا، خاص ٹارگٹ بنا کر کے حملے کیے۔ اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب جم کر کے رہے، دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیر تلوار کے وار انہوں نے اپنے اوپر جھیلے، اپنے اوپر انہوں نے اٹھائے اور بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کے لیے بڑے خوشی کے الفاظ استعمال فرمائے، بھی ابی و امی، زبیر میرے ماں باپ تمہارے اوپر فدا ہو، یہ جملہ حضور نے حضرت زبیر کے لیے ارشاد فرمایا۔ ایسے تو عام وطن صحابہ حضور کے لیے یہ جملہ عرض کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن یہ کتنی بڑی بہادری، شجاعت، جان نثاری، حضور کی طرف سے دفاع، کہ خود حضور نے فرمایا کہ زبیر میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو. یہ ہیں ماں باپ کو جمع کرنے کا مطلب غزوہ احد کے موقع کے اوپر. اس سے معلوم ہوا کہ ممدوح کی موجودگی میں مداح کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس کا واقعی اہل بھی ہو اور مداح کی وجہ سے غرور کا اندیشہ نہ ہو. تو کوئی ممدوح واقعی مداح کا اہل ہو اور مداح کرنے سے غرور نہ آ جاتا ہو تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا جائز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے اور بڑھنے والے لوگ کہاں جو ہے یہ غرور میں مبتلا ہونے والے تھے. حضور نے جو ہے ان کو یہ حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فرمائے. جی یہ ہشام ابن عروہ اپنے والد حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں اور یہ حضرت عروہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہوتے ہیں. تو یہ عروہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ام المؤمنین خالہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے عروہ تمہارے ابواق ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل کی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی ان لوگوں میں سے ہیں تمہارے والد. کیا مطلب؟ غزوہ حمراء الاسد مراد ہے. غزوہ حمراء الاسد اس طرح ہوا کہ جب خطرہ سامنے آیا کہ احد کے اندر جو مشرکین گئے تو مشرکین نے کافی آگے جا کر کے یہ سوچا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی. مسلمان شکست خوردہ تھے, ان کے بہت سارے آدمی شہید تھے, تو موقع پا کر ہمیں مدینہ پر حملہ کر دینا چاہیے تھا. ہم احد کے میدان سے کیوں واپس آ گئے؟ لہٰذا یہ مشرکین کا مکہ جاتا ہوا لشکر یہ ارادہ کرنے لگا کہ ہم دوبارہ پلٹ کر کے مدینہ پر حملہ کر دے وے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو ہم پیچھا کرنے کے لیے جائیں گے. آپ مقام حمراء الاسد تک تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کی دوری کے فاصلے کے اوپر ہے. مشرکین مکہ کو جب پتا چلا کہ یہ زخم خوردہ شیر اتنے سارے اپنے بھائیوں کے جنازوں کے باوجود ہمارے تعاقب کے لیے آئے ہیں, تو مرعوب ہو گئے اور انہوں نے مدینہ پر پلٹ کے حملہ کرنے کا ارادہ موقوف کر دیا. اور انہوں نے سلامتی اسی میں سمجھی کہ ہم مکہ المکرمہ واپس چلے جاوے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو کون تیار ہے مشرکین مکہ کے بھاگتے ہوئے لشکر کا پیچھا کرنے. تو اب یہ جو لوگ احد میں ابھی ابھی شامل ہوئے اور زخم خوردہ تھے, پھر بھی جو لوگ تیار ہو گئے ان کے اندر ہے ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کی گویا کہ مداح فرمائی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام حمراء الاسد تک جو لوگ پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے اوپر ان کے اندر یہ لوگ شامل تھے. تو گویا حضرت زبیر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، زخم پہنچنے کے بعد بھی جب پیچھا کرنے کا اعلان کیا گیا تو وہ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے. ان لوگوں میں حضرت زبیر بھی شامل تھے. جی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان. طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی بن غالب القرشی، آپ کی کنیت ابو محمد ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھویں نمبر پر ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی برکت سے آپ پانچویں نمبر پر اسلام لائے، یعنی اسلام میں داخل ہونے والوں میں آٹھواں نمبر، اور حضرت ابوبکر کی محنت پر جو لوگ ایمان لائے ان میں پانچواں نمبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمی ہونے کے بعد جو شورا بنائی تھی اس کے اندر بھی آپ کا نام شامل تھا. غزوہ حنین کے اندر بڑی شجاعت کا آپ نے مظاہرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحۃ الجود کا لقب عنایت فرمایا حنین کے موقع پر. اور عجیب بات کہ حضرت طلحہ کی چار شادیاں ہوئی اور چاروں بیوی کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہوتے ہیں، چاروں نکاح حضور کے ہم زلف یہ بنے ہیں. اور جنگ جمل کے اندر مروان ابن حکم کے تیر سے آپ زخمی ہو کر کے شہید ہوئے. 64 سال کی عمر میں سن 36 ہجری میں جمعرات کے دن جماد الاخرہ کی 10ویں تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی جنگ جمل کے موقع کے اوپر. یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو حضور نے ان کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ ایک شہید ہے جو زمین پر چل پھر رہا ہے. حضرت طلحہ کو فرمایا شہید ہے جو زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے. کیسی عجیب بات کہ ہے شہید لیکن زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں. کیا مطلب؟ نمبر ایک، بعض شراح یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے کمال بے رغبتی، اللہ کی طرف کامل انابت، اس بنیاد کے اوپر ان کو شہید کہا گیا. یعنی دنیا میں ہے لیکن دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی دنیا سے ان کو تعلق نہیں ہے. زاہد عن الدنیا ہے اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں. گویا کہ یہ روحانی اعتبار سے شہادت کے مرتبے کے اندر ہے. ایک مطلب اس جملے کا یہ لیا گیا ہے. نمبر دو، اللہ کے راستے میں انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی کہ زندہ ہونے کے باوجود وہ شہید ہے. اس قدر تکلیف اٹھائی جیسے کوئی شہید اٹھاتا ہے. یعنی شہید کیسے زخم کھاتا ہے, تکلیف کھاتا ہے, تیر تلوار نیزے برداشت کرتا ہے, غم علم رنج مصائب و آلام برداشت کرتا ہے. اس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں زندہ ہونے کے باوجود اس قدر مصائب برداشت کیے ہیں گویا کہ وہ شہید ہیں. نمبر تین, یہ ان کے حق کے اندر بشارت عظیم ہے کہ مستقبل کے اندر یہ شہید ہونے والے ہیں. بشارت عظیم کہ مستقبل کے اندر یہ شہید ہونے والے ہیں. نمبر چار, غزوہ احد کے اندر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے, بڑے عجیب و غریب کارنامے انجام دیے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ شہید ہی ہو جاتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھو یا ان کی کرامت سمجھو کہ وہ بچ گئے, ورنہ دشمنوں کی طرف سے جو تیر اور زخم انہوں نے کھائے اس سے تو یہ اندازہ لگتا تھا کہ حضرت طلحہ شہید ہی ہو گئے ہوں گے. کہتے ہیں کہ 80 زخم ان کے بدن کے اوپر تھے, تیر تلوار نیزے وغیرہ کے, بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہے, اور حضور پر آنے والے تمام زخم انہوں نے اپنے بدن کے اوپر لیے. تو اس قدر زخم آئے کہ گویا شہید ہی ہو گئے, لیکن معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بچ نکلے. اس اعتبار سے ان کو شہید کا لقب دیا گیا. ایسے حقیقت میں حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں. اس سے ایک بات یہ نکلی کہ صحابہ کرام کے مشاجرات میں جو شہید ہوئے وہ اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہیں. مشاجرات صحابہ میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ انشاءاللہ عنداللہ مجرم نہیں ہیں, ورنہ حضور ان کو شہادت کی بشارت نہ دیتے. اس لیے کہ ان کو شہید کہا گیا اور ان کی شہادت ہوئی جنگ جمل کے اندر, تو معلومہ صحابہ کے اندر جو آپس میں مشاجرات ہوئے اور ان جنگوں میں جو حضرات کام آ گئے ان کو کوئی مجرم کہہ سکتا نہیں ہے. تو اگر وہ مجرم ہوتے تو شہادت کی بشارت نہ ہوتی. اس لیے ان کا صحیح موقف کے اوپر ہونا یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی. چلو چونکہ ان حضرات نے جو موقف اختیار کیے تھے وہ اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تھے. جی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف نظر فرمائی اور کیا ارشاد فرمایا, ھذا ممن قضا نحبہ, طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا فرما لیا. یہ آیت نازل ہوئی, اصل تو حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں عدم شرکت پر بڑا رنج تھا کہ کاش کہ مجھے بدر میں شرکت کا موقع مل جاتا. پھر انہوں نے عہد کیا تھا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدی موقع عطا فرماوے تو میں ضرور غزوے میں شرکت کروں گا اور جو ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی میں بازی لگاؤں گا۔ پھر غزوہ احد میں اللہ نے ان کو شہادت کا موقع عطا فرمایا تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ تو اصل شان نزول تو حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے دیگر حضرات ہیں کہ جن لوگوں کو آئندہ غزوات میں دین کے لیے جان کی بازی لگانے کے جذبات تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اتنے عظیم الشان کارنامے انجام دیے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھا کے دکھلایا، کہ احد کے اندر جب یکبارگی حملہ ہوا، صحابہ منتشر ہو گئے، تو جو لوگ حضور کے ارد گرد ٹک گئے، جم گئے اور انہوں نے بازی لگا دی، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ گویا انہوں نے کارہائیں نمایاں انجام دیے اور شہادت سے قبل شہادت والا مرتبہ پا لیا اور اللہ کے مخلص بندوں کے اندر یہ لوگ شامل ہو گئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شہادت دے رہے ہیں، ھذا ممن قضا نحبہ، کہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا کہ اللہ کے راستے کے اندر انہوں نے اپنی جان دے دی، جان دیوے ایسا کارنامہ دیا، انجام دیا کہ دشمنوں کے ساتھ زوردار مقابلہ کیا اور مکہ والوں کے تمام حملے انہوں نے جو ہے برداشت کیے۔ جی یہ موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ بڑی تاکید سے فرمانے لگے، میں گواہی دے کر کے کہتا ہوں، یہ تاکیدی جملہ ہے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ ان لوگوں کے اندر سے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھلا دیا، وہی وعدہ اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری کا وعدہ، جان کی قربانی کا وعدہ، تو اس وقت کے اوپر جم گئے اور جان کی بازی لگا دی۔ جی حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے ہاتھ مبارک کو دیکھا جس کے ذریعے انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کیا تھا، تو وہ ہاتھ شل پڑ گیا تھا، یعنی ہاتھ پر انہوں نے ہتھیار کے اتنے زخم برداشت کیے کہ جس کی وجہ سے حضرت طلحہ کا ہاتھ مبارک شل پڑ گیا تھا، کہ وہ شل شدہ ہاتھ میں نے حضرت طلحہ کا دیکھا، گویا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے عضو کو معطل کر دینا گوارا کیا، لیکن حضور کو انہوں نے آنچ نہیں آنے دی، ہر طرح کی بازی انہوں نے لگا دی جان کی قربانی دے کر کے، کہا اس مبارک ہاتھ کو دیکھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کسی نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا ہو تو وہ دیکھنا یہ بھی ایک سعادت کی چیز ہے. جیسے آدمی کہتے ہیں نا کہ فلاں کتاب کے مصنف میں نے وہ ہاتھ دیکھے ہیں جس قلم سے انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی, اور جو ہے مجھے ان کے وہ ہاتھ کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے, کسی نے کوئی کارہائیں نمایاں انجام دیے ہو تو اس ہاتھ کو, اس عضو کو, اس بدن کو دیکھنا یہ بھی ایک سعادت کی چیز ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا ہاتھ جو 15 روٹی کھا لیتا تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے. چلو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان. حضرت سعد بن ابی وقاص سعد بن مالک بن وہیب ابن عبد مناف ابن زہرا ابن کلاب قریشی زہری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں ہوتے ہیں. حضور بہت خوشی سے فرماتے تھے ہے کسی کے پاس ایسے ماموں جیسے میرے پاس ہیں, یعنی حضرت سعد کے بارے میں رشتے میں آپ کے ماموں ہوتے ہیں. آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سب سے پہلے عرب تیر انداز حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. تیسرے نمبر پر ایمان لائے, کوفہ شہر کے آپ بانیوں میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا اور حضرت عمر کے حکم سے آپ نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی, اور بہت ہی منظم انداز میں آپ نے کوفہ شہر کو تیار کیا. گویا سائنسی مزاج تھا اور بہت عمدہ ترتیب آپ جانتے تھے. 50 سال کی عمر میں وادی عقیق مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے فضائل اور مناقب کے اندر یہ باب ہے. جی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس بات کے بارے میں کہ حضور نے اپنے والدین کو جمع فرمایا ہو کسی کے لیے سوائے سعد ابن مالک کے, یعنی سعد بن ابی وقاص کے. کیا مطلب کہ حضور نے کسی کو یوں فرمایا ہو فدا کا ابی و امی, یہ جملہ حضور نے صرف اور صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ارشاد فرمایا, اور کسی کے لیے حضور نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. چنانچہ کب فرمایا تھا؟ کہا غزوہ احد کے موقع پر حضور نے حضرت سعد کو فرمایا ارمی سعد, سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہو, چلاؤ دشمنوں کے اوپر تیر. معلوم ہوا کہ اس طرح حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ کارہائیں نمایاں انجام دینے کے اندر خاص اپنے جوہر دکھلاوے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیر چلاؤ اے سعد, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے روایت پر. ابھی سامنے روایت گزری جس کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ہیں کہ جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد. اور یہاں ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ صرف حضرت سعد کے لیے حضور نے یہ بات فرمائی. تو پہلا حل یہ پیش کیا جائے گا کہ حضرت علی اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں. حضرت علی کو حضرت زبیر کے لیے بھی حضور نے یہ فرمایا تھا, اس کا علم نہیں تھا, اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمایا کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو. دوسری ایک توجیہ بھی شراح کرتے ہیں لیکن وہ زوردار توجیہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کو احد کے واقعے کے ساتھ مقید مانا جائے کہ احد کے واقعے میں فدا کا ابی و امی صرف حضرت سعد کو فرمایا گیا, تو حضرت زبیر کے لیے بھی تو وہی ہے حضرت کہ وہاں بھی احد ہی کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا, اسی لیے یہ توجہ اتنی مضبوط نہیں ہے. نمبر تین, یوں کہہ سکتے ہیں کہ تیر چلانے کے معاملے کے اندر فدا کا ابی و امی صرف حضرت سعد کے لیے فرمایا, یعنی دوسرے کارناموں کے اعتبار سے حضور نے دوسروں کے لیے فدا کا ابی و امی فرمایا, لیکن تیر پھینکنے کے معاملے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اگر حضور نے کسی کے لیے جملہ فرمایا تو وہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا. جی وہی روایت ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع کے اوپر میرے لیے ارشاد فرمایا, سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو. جی قیس فرما دیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں سب سے پہلا وہ عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے کے اندر تیر چلایا. اللہ کے راستے میں تیر چلانے والا سب سے پہلا میں عرب ہوں. کیا مطلب سب سے پہلا تیر چلانے کا؟ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین کی جماعت پر مشتمل ایک سریہ روانہ فرمایا تھا. حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حضور نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, وہ ایک تجارتی مہم پر ملک شام جا رہے تھے, تو اس قافلے کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 آدمیوں کا سریہ روانہ فرمایا تھا. اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ابو سفیان کا قافلہ تو آگے نکل گیا شام کی طرف, لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی, لیکن حضرت سعد نے ایک تیر چلایا تھا ہجرت کے پہلے سال, لہذا ان کو دین اسلام کے خاطر اول تیر چلانے کی سعادت حاصل ہو گئی, اس لیے یہ جو ہے ان کو خصوصی اعزاز حاصل ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی کام میں سبقت, یہ بھی ایک باعث فخر چیز ہے. یعنی یہ بھی ایک ریکارڈ کی چیز ہے کہ انسان کے لیے ایک یادگار چیز ہوتی ہے اللہ کے راستے کے اندر کسی کام کے اندر وہ سبقت کرے اور اللہ کے احسان کے طور پر اس کا تذکرہ کرنا چاہیے, اس کا تذکرہ کرنے کی گنجائش ہے. جی تو اگر یہی بات ہے کہ اللہ کے احسان کے طور پر کوئی چیز کا تذکرہ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ جامعہ کی 115 سالہ تاریخ میں سب سے پہلے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ لکھنے کی سعادت بندے کو حاصل ہے. 115 سالہ تاریخ میں کسی نے مکمل ترجمہ نہیں لکھا قرآن مجید کا, سب سے پہلی سعادت الحمدللہ حاصل ہے. تو قال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے, ما اسلم احد فی الیوم الذی اسلمت فیہ, کہ جس دن میں اسلام لایا, جس دن میں اسلام لایا اس دن جو ہے کوئی اور آدمی اسلام نہیں لایا, جس دن میں اسلام لایا اس دن کوئی اور اسلام نہیں لایا, اور اس کے بعد 7 ایام ایسے گزرے یعنی پھر 7 دن تک کوئی اور اسلام نہیں لایا. وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ, اور میں مسلمانوں کی تعداد میں ایک تہائی تھا, مسلمانوں کی تعداد میں میں ایک تہائی تھا. کیا مطلب روایت کا؟ نمبر ایک, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے صرف 2 افراد نے اسلام قبول کیا, ان کے اسلام لانے کے اوپر مسلمانوں کی تعداد 3 ہو گئی. اس کے بعد 7 دن ایسے گزرے کہ کوئی آدمی نیا ایمان نہیں لایا. یہ ہے روایت کا ایک سیدھا سادہ مطلب. نمبر 2, بعض شرائع حدیث نے اس کی توجیہوں کی 3 قید لگا کر, آزاد, بالغ, مرد کے اندر, آزاد, بالغ, مرد میں, یہ ہیں 3rd نمبر پر اسلام لانے والے. 3 قید, آزاد میں غلام خارج ہو گئے, بالغ میں نابالغ خارج ہو گئے, مرد عورتیں خارج ہو گئی. گویا آزاد, بالغ اور مرد کے اندر سب سے 3rd نمبر کے اوپر اسلام لانے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو شروع اسلام کا معاملہ کیسا تھا کہ یکا دکا آدمی ایمان لاتے تھے, اسی لیے کسی دن کے اندر کوئی صحابی ایمان لاوے تو وہ یادگار دن ہو جاتا تھا کہ آج کے دن میں حضرت سعد ایمان لائے, آج کے دن میں فلاں ایمان لائے, آج کے دن میں فلاں ایمان لائے, آج کے دن میں فلاں ایمان لائے. اس لیے یہ وہ یادگار دن ہے کہ میں جس دن ایمان لایا اس دن کوئی اور ایمان نہیں لایا, یہ ہے یادگار دن, چونکہ قلت تھی اس وقت کے اوپر. جی اشارہ, ایک اصولی بات ذہن میں رکھو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت دی, جنتی ہونے کی خوشخبری دی, لیکن ایک مجلس میں صراحتاً جو بشارت دی گئی یہ ان 10 حضرات کے لیے ہے, اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ایک مجلس ایک موقع سے حضور نے صراحتاً ان کے لیے جنت کی بشارت دی، اس لیے ان کو عشر مبشرہ کہتے ہیں. دیگر حضرات کو کسی موقع سے جنت کی بشارت دی گئی، وہ اس درجے کی نہیں مانی جاتی جس درجے کی ان حضرات کو دی گئی، اس لیے درجے میں تفاوت ہو جائے گا درجے کے اعتبار سے. تو ان دس حضرات کی فضیلت اس اعتبار سے زیادہ ہو جاتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، ورنہ دیگر بھی بہت سارے حضرات ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عنایت فرمائی. جی
قال
سعید ابن زید ابن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں. خود راوی بھی عشر مبشرہ میں سے. کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسویں فرد کی حیثیت سے تشریف فرما تھے عاشرہ عشرتِ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسویں فرد کی حیثیت سے تشریف فرما تھے. فقال، اور حضور نے کیا فرمایا، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنت میں ہیں، سعد جنت میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے. پوچھا کہ نواں کون؟ دسویں حضور. تو کہا نواں کون؟ تو کہا انا. یعنی توازن، حضرت سعید نے اپنا نام نہیں بتلایا، سائل کے سوال پر بتلایا کہ وہ نواں شخص میں ہوں. یہ ہے ان حضرات کی توازو. اور ایک نام باقی رہ جاتا ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا. جی
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عزيز عن شعبه عن حسين عن هارون بن يساف عن عبد الله بن غاد عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وعنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول اكتب قراء وما علي الا نبي او صديق او شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وسعد وابن عمر وسعيد بن جبير.
حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. یہ ہے تاکیدی عرض کرنا، پورے تاکیدی مضمون کو بیان کرنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے ہیرا جم کے رہ. اصل میں ہے جبل نور کہتے ہیں آج کل اس کو، جس میں گارے ہیرا واقع ہیں اس کو جبل نور کہا جاتا ہے. مدی مکت المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر، یعنی کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، ورنہ آپ تو مکہ شہر اتنا بڑا ہو گیا کہ ہیرا مکہ کے اندر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے بھی، خلوت گزینی وہاں فرماتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں پورا پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ میں جنبش پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو ارشاد فرمایا، رک جا، ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر اس وقت پر نبی ہی تو ہے یا صدیق ہی تو ہے یا شہید ہی تو ہے. او کو او کے معنی میں بھی واؤ کے معنی میں بھی دونوں معنی میں لے سکتے ہیں. یہ جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. اب وہاں کون کون لوگ تھے شمار کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید ابن زید، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے حضرات وہاں پر موجود تھے. اس حدیث شریف سے چند باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، ان تمام حضرات کو شہادت کا مقام حاصل ہے، چاہے شہادت حقیقی یا شہادت مجازی، یعنی جس کو عرفی شہادت کہتے ہیں یا یہ کہ جو مجازی شہادت کہتے ہیں، ان حضرات کو مقام شہادت اللہ کے یہاں حاصل ہے. نمبر دو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ باقی تمام شہادت حقیقی پانے والے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے سوا تقریباً تمام حضرات کو شہادت حقیقی حاصل ہوئی. حضرت عمر کی شہادت مشہور، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کی شہادت مشہور، ابھی گزر گئی، اور حضرت ابوبکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے عرفی شہادت حاصل نہیں ہوئی لیکن معنوی شہادت تو حاصل ہی ہے، چونکہ آدمی وطن سے دور اجنبی جگہ پر انتقال کرتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی شہادت ہے. اور حضور کی وفات مکہ سے دور مدینہ منورہ میں ہوئی، یہی حال صدیق اکبر کا بھی ہوا اس طریقے سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شہید بمانا مشہود لہو بالجنہ، کہ ان کو جنت کی شہادت دی گئی، جنت کی خوشخبری دی گئی، اس معنی کے اندر بھی لیا گیا ہے. نمبر تین، اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے یہ فرمان ہے کہ یہ جتنوں کے نام لیے گئے ان میں سے اکثر لوگ واقعتاً شہادت پانے والے ہیں، دو چار کو چھوڑ کر کے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مقام عقیق کے اندر اپنے گھر کے اندر انتقال پا گئے، جیسا کہ ابھی گزرا. اسی لیے جو ہے یوں کہا جائے گا کہ یہ جو لسٹ گنوائی گئی ان میں سے اکثر افراد حقیقی شہادت پانے والے ہیں، اور اکثریت کے اعتبار سے بھی کل کا حکم لگایا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ مشہود لہو بالجنہ کے معنی کے اعتبار سے تو یہ تمام کے تمام شہید کہلائیں گے، اور نبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جی، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے، ان کے دادا کی طرف آپ کی کنیت منسوب ہے، دادا ان کے جراح ہے، اسی لیے ان کو ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل پر جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت ابو عبیدہ ہے. 29 سال کی عمر میں یہ ایمان لائے، 9ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ 9 نمبر پر ایمان لانے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی. سن 18 ہجری میں طاعون امواس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 58 سال کی تھی اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الحمدللہ ان کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہاں جارڈن کے اندر آپ کا مزار ہے، حدود کے اندر فلسطین کے، اور ایک شاندار مسجد ہے، چھوٹا سا باغیچہ ہے اور اس کے بیچ کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا، تیسری جلد کے اندر اس مزار کے حاضری کی کارگزاری لکھی ہوئی، وہ پڑھ لینا. چلو.
جميعا من إسحاق عن سلطة الزفاء حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل الغرام سبعة معاصي رجلا أمينا حق طاملين قال فتشرفن له الناس فبعث أبا حذيفة بن الجراح رضي الله تعالى عنه.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو امانت دار ہے، دیانت داری کا حق ادا کرنے والے ہیں، حق کا امین، دیانت داری کا حق ادا کرنے والے ہیں. جب حضور نے پہلے یہ فضیلت بیان فرمائی تو سارے صحابہ جھانکنے لگے، گردن اٹھانے لگے کہ مجھے حضور بھیجے اور امین حق کا امین ان کا لقب مجھے مل جائے. حضور نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا، لہذا ان کا لقب بن گیا امین ھذہ الامہ، اس امت کے بڑے امانت دار آدمی. دیکھو نجران کے نصارہ کا وفد سن 9 ہجری میں آیا تھا اور انہی کے مباحثے پر سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات کا نزول ہوا ہے. یہ نجران کے نصارہ ایمان تو نہیں لائے لیکن صلح کر کے واپس گئے، اور صلح کی مقدار آپ نے جلالین شریف میں اگر جاگتے ہوئے پڑھی تھی تو وہاں سنی ہوگی کہ کن کن چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ مصالحت ہوئی، وہیں لکھا ہوا ہے. تو جو مصالحت کے اندر جو مال طے ہوا تھا تو وہ مال وصول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. اس وقت حضور نے نجران کے نصارہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا، یعنی مصالحت والا مال جمع کرنے وصول کرنے کے واسطے، اس کے لیے میں بھیجوں گا جو امانت داری اور دیانت داری کا حق ادا کر دے وے. اس سے معلوم ہوا کہ مال کی ذمہ داری کے لیے امانت داری کا یقین پہلے ہو جانا چاہیے کہ جو امانت دار ہو ایسے ہی کو ناظم مالیات یعنی کہ مال جمع کرنے کا ذمہ دار مقرر کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی اور اہم چیز ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی کی بات تھی کہ صحابہ میں جس خوبی کا غلبہ ہوتا حضور اس اعتبار سے لقب عنایت فرماتے تھے. اب یہ امانت داری بہت سے صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی لیکن حضرت ابو عبیدہ کے اندر اس صفت کا غلبہ تھا، تو ان کو جو امین کا لقب دیا گیا اس کا یہ مطلب مت نکالنا کہ ان کے علاوہ نعوذ باللہ کسی صحابی میں امانت داری نہیں دی، ان کے اندر امانت کا غلبہ تھا، اس اعتبار سے ان کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عنایت فرمایا. جی
علی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، یہ اس امت کے بڑے امین آدمی ہیں. جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے فقیہ کہلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقاہت اور ان کی سمجھداری اور ان کے علم کی وجہ سے ان کو خصوصی القاب سے نوازا. عبداللہ ابن مسعود ابن غافل ابن حبیب بالکل شروع دور کے اندر ایمان لانے والوں میں سے یہ ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ میں چھٹے نمبر پر ایمان لایا ہوں. چھٹے نمبر کے اوپر یعنی بالکل شروع دور کے اندر فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے قرآن مجید کی 70 سورتیں 7 اور 0 بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. گویا 70 سورتوں کے حفظ میں میرے استاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سن 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی. آپ نے وصیت کی تھی مجھے رات کے وقت پر دفن کرنا، تو آپ کی وصیت کا لحاظ کر کے رات کی تاریکی کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال کی بتلائی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ احناف کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ فقہ حنفی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقیہ حاضح الامہ پر مدار رکھتی ہے، اور امام عاصم کوفی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی قرات کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے اوپر ہے. اور یہ دونوں چیز احناف کو حاصل ہے، اس معنی کر کے احناف کی مسلک کی بنیاد اور اہل کوفہ کی قرات کی بنیاد یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ حاضح الامہ کے اوپر موقوف ہے. جی دیکھیے جناب، یہ روایت حضرت علی سے ہے، پیچھے بھی حضرت علی سے روایت گزری حضرت سعد بن ابی وقاص کی فضیلت میں. یہ بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو یوں کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نعوذ باللہ ایک دو کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے. جو روافض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی اور ایک دو صحابی کے علاوہ سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، ان کے خلاف یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت علی ہی ان کے فضائل کو نقل کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا دھیان سے روایت سنتے جائیے، کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے خلیفہ اور نائب مقرر کرتا تو میں ابن ام عبد کو خلیفہ مقرر کرتا. بغیر مشورے کے اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو ابن ام عبد کو مقرر کرتا. کیا مطلب؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کنیت ہے، ابن ام عبد ان کی والدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. ان کی والدہ بڑی متقیہ عورت تھی، قدیمت الاسلام تھے، اس لیے ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، ام ابن ام عبد، والدہ کے قدیم الاسلام ہونے کی وجہ سے ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ سمجھو، استخلاف کا کیا مطلب؟ یہاں استخلاف کا مطلب ہے امارت عامہ، خلافت مطلقہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قریش خاندان میں سے ہونے کی حضور نے بات ارشاد فرمائی، امارت عامہ، خلافت عامہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی نہیں ہے، اس لیے یہاں کیا مراد دیا جائے گا؟ نمبر ایک، کسی سریے کے لیے لشکر روانہ کیا جائے تو اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود کو میں امیر مقرر کروں. نمبر دو، کسی خاص معاملے کے اندر اگر کسی کو امیر مقرر کرنے کی ضرورت پڑے خاص معاملے میں، تو عبداللہ ابن مسعود کو امیر مقرر کرو. نمبر تین، کسی خاص مقام اور جگہ کے لیے اگر کسی کو امیر مقرر کرنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کو امیر مقرر کرو. نمبر چار، وحی کے ذریعے سے حضور کو جب بتلایا نہیں گیا تھا کہ امارت کا معاملہ قریش کے اندر ہوگا، اس سے پہلے کی یہ روایت ہے، یعنی امارت اور خلافت عامہ قریش میں ہوگی، اس سے پہلے کی یہ حدیث ہے، اس لیے اس حدیث سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہوگا. بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خلافت، نیابت، امارت جیسا کام اگر میں کسی سے مشورہ لیے بغیر کسی کو سونپوں تو عبداللہ ابن مسعود کو سونپ دوں. کیا معلوم ہوا؟ امارت کا منصب بھی مشورے سے طے ہوا کرتا ہے، منصب امارت بھی مشورے سے طے ہوا کرتا ہے. اسی لیے حضور نے بطور استثناء فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امارت کا منصب دے سکتا ہوں تو عبداللہ ابن مسعود کو دے سکتا ہوں. یہ ان کی خوبی کو بتلانے کے لیے یہ تعبیر ہے، ورنہ ضابطہ یہی نکلتا ہے اس حدیث سے جو شرح حدیث لکھتے ہیں کہ امارت کا معاملہ مشورے سے طے کیا جاتا ہے، بغیر مشورے کے طے نہیں ہو سکتا. چلو، ایسے روایت متکلم کی ہے، بعض حضرات نے یہ گزری ہوئی روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی. کیا خوشخبری سنائی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ وہ قرآن کو پڑھے تر و تازہ، قرآن کو پڑھے تر و تازہ جیسا کہ اتارا گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھے، یعنی ان کی قرات کے اوپر پڑھے. عبدن کا معنی کیا گیا ترو تازہ قرآن مجید کو پڑھنا، یہ ہے اس کا ترجمہ. کیا معنی ترو تازہ پڑھنے کا؟ نمبر ایک، جیسا نازل ہوا ویسا ہو بہو پڑھنا بغیر تغیر اور تبدیلی کے. نمبر دو، بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنایا سورہ نساء شروع سے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھتے گئے وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وہاں تک انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور حضور نے ان سے سنا, وہ مراد لیا گیا ہے ترو تازہ کا مطلب. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت نہایت صحیح تلاوت تھی, بالکل صحیح صحیح وہ تلاوت کرتے تھے, اور صحیح تلاوت میں یہ بھی بات تھی کہ وہ سمجھ کر عمل بھی کرتے تھے, یہ بھی اس میں شامل ہے. صحیح تلاوت سمجھ کر کے اور عمل کے ساتھ. اس حدیث شریف سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو خوشی ہو ایسی چیز اس کو بتلا دینا چاہیے. دیکھیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیز بتلا دی جس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو خوشی ہوئے, ایسی چیز بتلا دی. آج کل تو لوگ جو ہے سامنے والے کو غم میں ڈالنے والی خبریں سناتے ہیں جس سے سامنے والا ٹینشن میں آ جائے, اور بشارت کی بات چھپا کر کے رکھیں گے. حالانکہ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے کہ سامنے والا خوش ہو جاوے ایسی بات اس کو سنانی چاہیے کہ بھائی 27 شعبان کو چھٹی ہو رہی ہے, خوش ہو جاؤ اس طریقے سے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین عمل کون سا ہے, وہ بھی جو ہے بتلا دینا چاہیے. جی تستمع سوادی, پہلے کسی نے ایک بہت شاندار سوال کا پرچہ رکھا تھا. وہ جو روایت گزری تھی نا وہ اعلیٰ درجے کی جنتی والی, تو ساحل نے یہ سوال رکھا تھا کہ اگر نیچے درجے والے جنتی یہ تمنا کریں گے کہ ہم بھی اعلیٰ درجے میں چلے جاویں تو یہ ایسا ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا, یہ سوال رکھا تھا. تو اول جواب تو یہ ہے کہ وہ تو وہاں جا کے آرزو کرنے کی ہے, وہاں جا کر آرزو کی دنیا ہے. دنیا میں رہ کر کے وہ آرزو نہ ہم کر سکتے ہیں نہ تو جو ہے اس آرزو کے اوپر کیا ہوگا وہ معلوم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ضابطے کی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے مرتبے میں رہ کر کے آرزو کر سکتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ فارسی اول کا طالب علم یہ آرزو کرے کہ اس سال آپ حضرات کی معیت میں میری بھی دستار بندی ہو جاوے تو کتنا اچھا ہو جاوے کہ عربی اول سے دورے تک کے پاپڑ بیلنے نہ پڑے, سیدھا ہی میں دستار بندی کر کے نکل جاؤں. اور تیسری بات یہ ہے کہ فضائل فضائل ہوا کرتے ہیں, اگر ایسی بات ہو تو پھر دنیا کے اندر نیک اعمال میں سبقت کر کے فضائل حاصل کرنے کی کوئی چیز باقی رہے گی نہیں. ہاں اتنی بات ہے کہ اہل جنت جس درجے میں بھی ہوں گے قناعت سے ہوں گے کہ وہ جس جن درجے میں بھی ہے وہ اس درجے کے اوپر ایسے خوش و خرم ہوں گے کہ ان کو انشاءاللہ کسی کمی کا احساس نہیں رہے گا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, اسی کے قبیل سے ایک سوال جواب مشہور ہے کہ کوئی عورت یہ تمنا کرے کہ میں جنت میں جا کے مرد بن جاؤں تو وہ تمنا پوری کی جائے گی کہ نہیں پوری کی جائے گی؟ تو اس کو کہنے کا کہ عکس تمنا اچھا ہوا نہیں کرتے ہیں, تو کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذنک علی ان ترفع الحجاب و ان تستمع سوادی حتی انہاک, کہ عبداللہ ابن مسعود تمہارے لیے اجازت لینے میں اتنی بات کافی ہوگی, پردہ اٹھا لو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, تو حجرات مبارکہ کے دیوار کے اوپر پردے پڑے رہتے تھے, تو کہا کہ جب تم کو آنا ہو تو حجاب پردے کا پردہ اور حجرے کا اٹھا لو اور میری رازدارانہ بات تم سن سکتے ہو. یہاں تک کہ میں تم کو منع کروں، تم کو روک دوں. دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے لیے استیذان شرط تھی، اور یہ استیذان کا مسئلہ ہر جگہ پر، صرف حضور کی تخصیص نہیں، ہر ایک کے یہاں جاوے تو استیذان. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ خصوصی امتیاز کا مالک تھا. وہ حضور کے حاضر باش خادم تھے، حاضر باش خادم تھے. ابھی جو تین اوقات ہے ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں اگر آپ کو وہاں حاضری دینی ہے تو کا پردہ اٹھا اور چلے جاؤ. یہ ان کی خصوصی خدمت کی بنیاد پر یہ بات تھی. نمبر دو، حضور کے لیے وضو کا پانی وغیرہ کا انتظام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اسی لیے حضور نے یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ تم آ جایا کرو میرے پاس. بس اتنی بات ہے کہ میں جس وقت تم کو منع کروں اس وقت تم کو نہیں آنے کا. بہرحال جس وقت کے اوپر اوقات ثلاثہ کے علاوہ دیگر اوقات کے اندر جب لوگوں کے لیے آمد و رفت کے، ملاقات کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کے اندر آپ کو الگ سے خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. دیکھو بعض حضرات اس طرح حاضر باش خادم ہوتے ہیں کہ جن کی خدمت ایسی لگی رہتی ہے کہ ان کو ہر وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. چونکہ ہر وقت حاضر باش خدام کے لیے اگر اجازت کی بات ہوئے تو پھر ہر وقت اجازت لینا اور دینا ایک مستقل کام ہو جائے، خادم مخدوم دونوں کے لیے ایذا کا باعث ہو جاوے. اور جو ہر وقت حاضر باش خادم ہوتے ہیں وہ مجلس کے آداب سے واقف ہوا کرتے ہیں کہ یہاں کس طریقے سے حاضری دینے کی، کون سا احتیاط کرنے کا، ان کو احتیاط وغیرہ کی تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصی فضیلت کی بات ہو گئی. تین ہے، تین تین